بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام کربلا ترجمان حق پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سنیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کا عدلیہ کے حکام سے خطاب۔ ایران، چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یمن کی فوج کا صہیونی تنصیبات پر ڈرون حملہ۔ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے، ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کے نام خط میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا مطالبہ۔ اور ہندوستان اور پاکستان میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری، بڑے پیمانے پر تباہی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور دیگر سینئر حکام نے آج صبح رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آپ نے ایران کے خلاف حالیہ مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام کے عظیم کردار کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی اور امریکی جارحیت کے مقابلے میں ایران میں حکام اور عوام ایک محاذ پر نظر آئے اور قومی اتحاد نے اسرائیل اور امریکہ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 12 روزہ جنگ میں ایران میں قومی عزم و ارادے اور اتحاد نے دشمنوں کے عزائم کو پسپا کیا، اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ ایران نے صہیونی حکومت اور امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر اس حقیقت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ایرانی قوم کسی بھی جارح طاقت سے نہیں ڈرتی، اور وہ ہر جارحیت کا دندہ شکن جواب دینے کی توانائی رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانی قوم اپنے ملک کے دفاع میں ہر جنگی اور سفارتی محاذ پر مستحکم اور طاقتور نظر آئی، اور ایران کے بارے میں دشمنوں کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسرائیل کو سرطانی پھوڑا اور امریکہ کی جانب سے اس کی حمایت کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے نہ تو ظلم و جارحیت کو برداشت کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ظلم و جارحیت کو برداشت کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے اپنے بل بوتے پر اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خبریں سینسر نہ ہوں اور حقیقت سامنے آئے تو پتہ چلے گا کہ ایران نے امریکی حملے کا کتنی توانائی سے جواب دیا ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ توانائی سے ایران جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی علیحدہ علیحدہ ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قومی اقتدار اعلی، قومی وقار اور تسلط پسند طاقتوں کی پالیسیوں کے مقابلے میں ایران کی استقامت پر اپنے ملک کی حمایت کا اعلان کیا۔ وانگ یی نے تاکید کی کہ اپنے حقوق کا دفاع کرنا ایران کا قانونی حق ہے، اور مسائل کو قانون کے دائرے میں سفارتی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ ملاقات چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر انجام پائی۔ چین کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ علاقے میں بڑھتی کشیدگی کم کرانے کے لیے عالمی اداروں کی سطح پر چین اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے نہ صرف سفارتکاری میں خیانت کی ہے، بلکہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے اصولوں اور جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے بھی ملاقات کی۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات کے دوران واضح کیا کہ غاصب صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف فوجی جارحیت کا آغاز مذاکرات کے بیچ میں کیا، اور امریکہ نے نہ صرف اس کی حمایت کی بلکہ خود بھی ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایک خطرناک اور غیر قانونی قدم اٹھایا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کھلی جارحیت کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کی جانب سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم دنیا کے 120 سے زیادہ ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں بشمول ناوابستہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، عرب لیگ، برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم نے ان اقدامات کی مذمت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے حق میں ازبکستان کے موقف اور اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف نے اس موقع پر کہا کہ ازبکستان ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور ہر قسم کی فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ازبکستان کو گہری تشویش ہے، تاہم ایران نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا۔ یمنی فوج نے ایلات اور نقب میں صہیونی تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی افواج نے ایلات کی نقب بندرگاہ کے دو اسٹریٹجک اہداف پر کامیاب ڈرون حملہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دو ڈرون طیاروں نے نقب کے ایک اہم فوجی ہدف کو نشانہ بنایا، جبکہ تیسرے ڈرون کے ذریعے ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ آپریشن خداوند متعال کے فضل سے اپنے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کے خلاف جاری نسل کشی نے پوری امت اسلامیہ پر ایک دینی، اخلاقی اور تاریخی ذمہ داری عائد کی ہے۔ امت مسلمہ کی خاموشی اور بے حسی دشمن کو مزید گستاخ بنائے گی، تاکہ وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ پہنائے۔ یحییٰ سری نے واضح کیا کہ یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ پر جارحیت اور اس کا محاصرہ مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل صہیونی جارحیت اور لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم میں اضافے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 100 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں اور فلسطینی قانون ساز کونسل کے رکن محمد فرج الغول اور مشہور فلسطینی قاری علا اعظم کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک اور ادویات کی ترسیل پر پابندی اور اس علاقے کے لوگوں پر بھوک اور پیاس مسلط کرنا، خیموں اور پناہ گزینوں پر بمباری ایک ظالمانہ جنگی جرم ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی امداد کی تقسیم کے مراکز کی آڑ میں صہیونی مراکز قائم کرنے اور ان مراکز کو معصوم خواتین اور بچوں کے قتل عام کے جال میں تبدیل کرنے کے امریکہ اور صہیونی حکومت کے دھوکہ دہی پر مبنی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے ہر ادارے، بالخصوص انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے قانون شکنی اور گھناؤنے جرائم کے سلسلے میں مسلسل استثنا اس کے مقبوضہ علاقے میں جاری جرائم کی اصل وجہ ہیں۔ انہوں نے فلسطینی علاقوں میں نسل کشی روکنے کے لیے علاقائی اور اسلامی ممالک سے سنجیدہ اقدام عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لبنان کے علاقوں شمالی بقا، بلبک اور حرمل پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 24 لبنانی شہری اور شامی مہاجرین شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے لبنان کی ارضی سالمیت اور قومی خود مختاری کے خلاف صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت اور مختلف علاقوں میں لبنانی شہریوں کے قتل عام پر بھی احتجاج کیا۔ انہوں نے اس غاصب حکومت کے جرائم پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بے عملی اور خاموشی پر تنقید کی اور غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے قانون کی مسلسل اور مجرمانہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں ضامن فریقوں، خاص طور سے امریکہ کی ذمہ داری پر زور دیا۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ گزشتہ 5 برس سے جموں کشمیر کے عوام مکمل ریاستی درجے کو بحال کرنے کا مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ان کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مبنی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ آزاد ہندوستان میں جموں کشمیر کے معاملے کی نظیر نہیں ملتی، یہ پہلی بار ہے کہ ایک مکمل ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کو تقسیم بھی کیا گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے حوالے سے مرکزی حکومت اور خود وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کا بھی اس خط میں تذکرہ کیا ہے اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے لیے ایک بل پیش کیا جائے۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور پاکستانی ایئر لائنز پر پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر طویل عرصے سے عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کے لیے پروازوں کی درخواست دے سکتی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے یو کے سی اے اے سے اجازت لینی ہوگی۔ واضح رہے کہ مئی 2020 میں کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بعد اس وقت کے وزیر ہوا بازی نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک کے ایک تہائی کمرشل پائلٹس کے پاس بوگس ڈگریاں ہیں، جس کے بعد جون 2020 میں برطانیہ اور یورپ کے لیے پاکستانی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ حکومت کی مسلسل کوششوں کے بعد گزشتہ برس نومبر میں یورپی یونین نے پاکستانی ایئر لائنز کی یورپ کے لیے پروازوں پر سے پابندی اٹھا لی تھی، تاہم اب برطانیہ نے بھی پی آئی اے پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق مانسون کی بارشوں کے سبب جہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں، وہیں بڑی تعداد میں جانوں کا بھی ضیاں ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں مانسون کی لگاتار موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 106 ہو گئی ہے، جبکہ مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ کم از کم 35 افراد لاپتہ ہیں۔ ریاست کے بنیادی ڈھانچے اور املاک کو وسیع پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور صرف 26 دن میں نقصانات کا مجموعی تخمینہ 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ لگایا جا رہا ہے۔ پہاڑی ریاستوں میں بھی مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والی بارشوں میں اب تک 30 افراد کی جان جا چکی ہے اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور سمیت پاکستان کے صوبے پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں 30 افراد کی موت ہوئی ہے۔ لاہور میں مختلف مقامات پر چھتیں گرنے سے 12 افراد ملبے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 6 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ جناب غلام عباس حیدی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی حیدی صاحب، ایران کی عدلیہ کے سربراہ اور دیگر سینئر حکام نے آج صبح رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آپ نے ایران کے خلاف حالیہ مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام کے عظیم کردار کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کی تمام گھناؤنی سازشوں پر پانی پھیر دیا اور امریکہ اور اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اس خطاب پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، بہرحال رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب پر تبصرہ کرنے کی بات تو اپنی جگہ، لیکن جو سیدھا سیدھا باتیں ہیں رہبر انقلاب اسلامی کی، وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اپنے سامعین کے لیے. دیکھیں آج جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے عدلیہ کے سربراہ سمیت دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور اس میں جو ہے جب غاصب سے انہیں حکومت نے جارحیت کی اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین پر، اور اس کے بعد اس کی پشت پناہی کرنے والا اور ہم جانبہ حمایت کرنے والا ملک امریکہ، اس نے بھی جو ہے غاصب سے انہیں حکومت کی پیروی کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی تنظیمات پر جس طریقے سے جارحیت کی، اور اس کے بعد جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنا ری ایکشن دکھایا، اور اسی ری ایکشن کے بدلے میں جب امریکہ اور سیونی حکومت نے جو ہے قطر سمیت دوسرے ممالک کو جو ہے سالس قرار دے کر یہ کہا کہ آپ جنگ بندی رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو اسی حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی نے آج فرمایا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو غاصب سیونی حکومت اور امریکہ نے نشانہ بنایا، اور جس طریقے سے اس موقع پر ایرانی عوام نے یکجہتی کا اظہار کیا، ایرانی عوام نے اپنی جو ملک کی سرزمین ہے اس کا دفاع کیا، اور جس طریقے سے مادر وطن کی جو ہے اس پر آنچ نہ آنے کے لیے جس طریقے سے وہ متحد ہوئے باہمی طور پر، اور جس طریقے سے مسلح افواج کی انہوں نے حمایت کی، اور جس طریقے سے وہ سڑکوں پر نکلے، اسی نے جو ہے غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو شکست دی، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے غیور عوام نے جس جوش جذبے اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال بھی جو ہے بہت ہی کم ملتی ہے تاریخ میں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس طریقے سے قومی اتحاد کو قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس عظیم اتحاد کی حفاظت ہم سب پر واجب ہے. دیکھیں حسین اختر، جس طریقے سے جو غاصب صہیونی حکومت، یورپی ممالک، امریکہ یہ پروپیگنڈا وہ کر رہے تھے کہ ایران میں جو ہے عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اسلامی نظام کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکتا گئے ہیں اور وہ جو ہے بیزار ہو چکے ہیں، لیکن اس 12 روزہ جارحیت میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ایرانی عوام نے یہ دکھا دیا کہ نہیں، ہم اپنے رہبر کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، اور ہمیں جو ہے کوئی بھی وہ شکست دے نہیں سکتا، اور ایک مرتبہ پھر ایرانی عوام نے جو ہے دشمنوں کی جو سازش ہے اسے جو ہے ناکام بنا دیا اپنے اتحاد و اتفاق سے. اسی تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہر فرد، خواہ ہو صحافی ہو، قاضی ہو، حکومتی عہدیدار ہو، عالم دین ہو یا امام جمعہ، قومی اتحاد کی حفاظت کا وہ سب جو ہے وہ پابند ہیں، اور اسلامی نظام سے وفاداری اور ملکی پالیسیوں کی حمایت کو آپ نے جو ہے وہ ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ سیاسی دھڑوں اور گروہوں کے مابین اختلافات کو ہوا دینا ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے غاصب صہیونی حکومت اور اس کے اہلکار موساد، امریکی سی آئی اے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے سازشوں کے ذریعے جو ہے، پروپیگنڈوں کے ذریعے، یہ جو ہے سوشل میڈیا پر اور عالمی میڈیا پر جو ان کے حامی میڈیا ہیں، یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ایران میں جو ہے اختلافات ہیں، اور اس اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی. اسی لیے جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے وہ نوجوانوں کے جوش و جذبے کو، خاص طور سے جو ہے جو خواتین ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا، ان سب کی جو ہے انہوں نے ستائش کی اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنے اتحاد اور یکجہتی سے جو ہے دشمن کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کے جو ناپاک عزائم ہیں، انہیں آپ نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا ہے. اس طریقے سے جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے جو جنگی جرائم ہیں غاصب صہیونی حکومت کی، انسانی حقوق کی عالمی اور ملکی عدالتوں میں ان جرائم کی مکمل اور ہوشیاری سے پیروی کیے جانے پر بھی تاکید کی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس سے قبل جو ہے اگر ہم یہ کام کرتے عالمی عدالتوں میں جاتے ہیں، یا اپنے جو ملک کے ادارے عدالتی وہ ہیں عدالتیں ہیں اس میں جاتے ہیں، اور جو جارحیت کرنے والے ممالک کے خلاف، ان کے حکمرانوں کے خلاف اگر ہم مقدمہ دائر کرتے تو آج جو ہے حالات شاید کچھ اور ہوتے. ہم نے جو ہے اس حوالے سے کوتاہی ہوئی ہے ایرانی حکام کی جانب سے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا رہبر انقلاب اسلامی کہ اگر اس پیروی میں، مقدمہ دائر کرنے میں 20 سال بھی لگ جائے پیروی کرنے کے لیے جو ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو ہے کسی کو بھی جو ہے وہ، یعنی جو دشمن ہے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، دشمن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو رہبر انقلاب اسلامی نے اس پر جو ہے کافی جو ہے وہ تاکید فرمائی, اور اس طریقے سے جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی عوام اور مسلح افواج نے جو دشمن کے اندازے تھے انہیں بھی جو ہے وہ غلط ثابت کیے اپنے اتحاد و یکجہتی سے, اور دشمنوں کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی. امریکی جارحیت کے مقابلے میں ایران میں حکام اور عوام میں ایک محاذ پر نظر آئے. رہبر انقلاب اسلامی نے اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا, اور آپ نے فرمایا کہ بارہ روز جنگ میں ایران میں قومی عزم و ارادے اور اتحاد نے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا, اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ ایران نے غاصب سے انہیں حکومت اور امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا. حسین اختر, اگر آپ کو یاد ہو کہ جو بارہ روزہ جارحیت تھی, حالانکہ جارحیت کرنے والے ممالک امریکہ اور غاصب سے انہیں حکومت تھے, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے غاصب سے انہیں حکومت نے یہاں جارحیت کی, بمباری کی, میزائل داغے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو جارحیت کرنے والا ملک ہے وہ غاصب سے انہیں حکومت ہے, اس نے جو جارحیت کی, لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود حتیٰ 1000 کے قریب افراد جو ہے شہید ہوئے, لیکن ایرانی عوام سڑکوں پر تھے, وہ سڑکوں پر نکل کر جو ہے اور کاروبار زندگی جو ہے یہاں پہ رواداں تھا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے جو جارحیت کی, لیکن جو صہیونی تھے مقبوضہ سرزمینوں میں وہ بنکروں میں چلے گئے تھے. حتیٰ ان میں سے جو کافی نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے کئی دن تک سورج کو نہیں دیکھا, یعنی اس حد تک ان میں خوف و ہراس تھا کہ وہ بنکروں میں جانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے, وہ بنکروں میں چھپ گئے تھے, لیکن ایرانی عوام سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند جو ہے سڑکوں پر تھے, اور اپنی فوج کے ساتھ, رہبر کے ساتھ تھے, اور انہوں نے ہر قسم کی جو ہے حمایت کا یقین بھی دلایا تھا. تو اس لیے جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں فرمایا کہ ایرانی قوم کسی بھی جارحیت طاقت سے نہیں ڈرتی, اور وہ ہر جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کی توانائی رکھتی ہے. آپ نے اس طرح ایرانی قوم اپنے ملک کے دفاع میں ہر جنگی و سفارتی محاذ پر مستحکم اور طاقتور نظر آئی, اور ایران کے بارے میں دشمنوں کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے. رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بھی فرمایا کہ اسرائیل کو کہا کہ یہ ایک سرطانی غدہ ہے
جی,
اور امریکہ کی جانب سے اس کی حمایت کو جنگی جرم انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی نے قرار دیا, اور ایرانی قوم نے تو ظلم و جارحیت کو برداشت کیا اور نہ ہی آئندہ کبھی ظلم و جارحیت کو برداشت کرے گی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس نقطے پر بھی تاکید کی کہ جس طریقے سے جارحیت کی انہوں نے اور جس طریقے سے ہم نے جواب دیا وہ بھی جو ہے تاریخی ہے, اور رہبر انقلاب اسلامی نے آج کے خطاب میں ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ اگر جو ہے غاصب صہیونی حکومت یا امریکہ یا ایران کے دشمنوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو ہمارا جواب جو ہے سخت ہوگا, دندان شکن ہوگا, اور دشمنوں کو پچھتانا پڑے گا ہمارے جواب کے حوالے سے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر بھی جو ہے وہ تاکید کی کہ جو جس طریقے سے ایران کے خلاف جارحیت ہوئی ہے, ایران نے تن تنہا اپنے بلبوتے پر جو ہے جارحیتوں کا مقابلہ کیا, اور دشمنوں کے جو عزائم ہیں انہیں خاک میں ملایا, اور رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بھی فرمایا کہ باروز جنگ میں ایرانی عوام اور افواج نے جو ہے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا, اور جس طریقے سے اعتماد کا مظاہرہ کیا جو ایرانی عوام ہے, ایرانی افواج ہیں, ایران کے جوان ہیں, وہ بھی جو ہے قابل تحسین ہے. اور رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جو امریکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہ بڑی طاقت ہے سمجھتا تھا, اور اس کی جو ناجائز اولاد سے انہیں حکومت ہے اور دہشت گرد سے انہیں حکومت ہے, اور دشمن کے مقابلے میں جس طریقے سے جو ہے ہم ڈٹ گئے, تو یہی اعتماد اور حوصلہ اور اسی عظمت کی دلیل ہے کہ ایران جو ہے وہ نہ ڈرنے والا ہے اور نہ جھکنے والا ہے. اسلامی جمہوری ایران نے ماضی میں بھی یہ دکھا دیا کہ ایران کے عوام جو ہے وہ نہ جھکے ہیں اور نہیں جھکیں گے. ہاں, رہبر انقلاب اسلامی نے اس جانب بھی اشارہ فرمایا کہ ہم جارحیت کرنے والے نہیں ہیں, ہم جارحیت نہیں کرتے, لیکن جو جارے ہیں ان کی جارحیت کا جو ہے ہم دندان شکن جواب دینا جانتے ہیں, ہم دندان شکن جواب دیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ ایرانی قوم اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں نہ صرف بہادری سے کھڑی ہو جاتی ہے بلکہ دشمن کو خوفزدہ بھی کرتی ہے, پھر جہاں تک ممکن ہو عملی میدان میں بھی اقدام کرتی ہے. البتہ اصل اور بنیادی چیز یہ جو روحی پختگی ہے اور جو عزم ہے, جو ثابت قدمی ہے, وہ جو ہے اور جو ایمانی طاقت ایرانی عوام کے پاس ہے وہ اپنی مثالات ہیں, اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام نے, بہادر افواج نے, حکام نے اسی الہی طاقت کے ذریعے جو ہے اسی خدا عز و جل پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اور اس سے نصرت اور کامیابی کی جو ہے دعا مانگ کر جو ہے غاصب سے انہی حکومت کے عزائم کو خاک میں ملایا اور غاصب سے انہی حکومت کو شکست دی. اس طریقے سے جو ہے اس کے بھائی خواہ امریکہ کو بھی شکست ہوئی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئے ہیں. جی حسین اختر,
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب, آپ نے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کے بہترین نکات کو سامعین تک پہنچایا. ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ سامعین پروگرام گد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی ملا ہے
اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین کربلا عزاداری مسلسل کا نام ہے، کربلا انسانیت کو نکھار بخشتی ہے، کربلا انسان کو سچائی کے راستے پر گامزن کرتی ہے، کربلا انسان کو انسانیت سے سرفراز کرتی ہے۔ شاعر محترم جناب حسرت موہانی کہتے ہیں، تم پر مٹے تو زندہ جاوید ہو گئے، ہم کو بقا نصیب ہوئی ہے فنا کے بعد۔ اور محمد علی جوہر بھی ردب اللسان ہیں، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری یہی انتہا کے بعد۔ سامعین کربلا کے راستے کے آج کے راہیوں میں اہل ایران، یمنی مجاہدین، لبنانی مزاحمت، عراقی عشاق، فرزندان حسینی نے کربلا کے راستے کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے امام خامنہ ای کی بابصیرت الہی اور روحانی شخصیت کے ساتھ اپنے عہد کو نبھانے اور ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادگی و تیاری کر رکھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تعداد میں قلیل ہوں گے، طاقت و وسائل میں کمزور ہوں گے، مگر ان کے ارادے چٹانوں کو ہلا دینے والے ہیں، ان کے شعار اور نعرے بلندیوں کو چیر دینے والے ہیں، ان کا اخلاص و تڑپ متاثر کن ہے، ان کا جذبہ کامیابی کی کنجی ہے۔ لہذا کربلا اور کربلا والوں سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کاروان میں شامل ہوا جائے۔ حقیقی کربلائی کہلانے کے لیے آج کی دنیا میں یہی راستہ ہے، ہم اسی راستے کے راہی ہیں، ہم امام خامنہ ای کے سپاہی ہیں۔ بقول علامہ اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اہل ایران نے فقط اس کائنات کے مالک اصلی اور خالق حقیقی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اس لیے انہیں کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑتا۔ کربلا والوں کی منزل راہ شہادت سے ہو کر گزرتی ہے، لہذا اس راہ کے راہی کبھی بھی اس سے کتراتے نہیں، بلکہ اپنی منزل کے حصول میں اس راہ پرخار سے گزرتے ہوئے ان کے اندر بیتابی اور اشتیاق زور و شور پر ہوتا ہے۔ ان کا اطمینان ہی اس وقت ہوتا ہے جب انہیں اذن شہادت ملتا ہے، عاشور کے دن بھی تو ایسا ہی تھا، ہر ایک بے قرار تھا کہ جان اثار کرے، ہر ایک اذن شہادت مانگتا تھا، ہر ایک ہزار ہزار بار قتل ہو کر بار بار فدا ہونا چاہتا تھا۔ دراصل یہ عشق کی کہانی ہے، یہ عشق اور جنون کے معاملے ہیں جو عام آدمی کی پہنچ سے یقیناً دور ہیں۔ اس کی گتھیاں ہر ایک کو سلجھانے کی طاقت و بہادری کے دلدادہ، عز و شرف کے متوالے، غیرت و حمیت کے پروانے، دین و ایمان کے سرباز، اسلام کو آفاقی و الہی دین تسلیم کر کے زندگی کرنے والے انسانوں کو یہ رہنمائی اور راستہ دکھاتی رہے گی۔ کربلا زندہ ضمیروں پر دستک دیتی رہے گی، کربلا طاقتوروں کو ان کی طاقت و قوت کے زور پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف للکارتی رہے گی۔ جو شخص بھی کربلا سے خود کو وابستہ کرے گا، اس کو نجات کا راستہ مل جائے گا، ہدایت کا راستہ مل جائے گا، بقا کا راستہ مل جائے گا۔ دنیا میں اربوں انسان موجود ہیں اور ارب ہاں انسان فقط 14 صدیوں میں اپنی زندگی گزار کر جا چکے ہیں۔ آج ان کا نام و نشان ہی باقی نہیں ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں ہے، مگر میدان کربلا میں فقط 72 شہداء کے ایثار و قربانی کے کردار نے ایسی ابدیت اور ہمیشگی پائی ہے کہ ان کا ذکر مٹانے سے نہیں مٹتا۔ ہر سال ان کے ایام ہائے شہادت یعنی عاشورہ میں دنیا کے ہر ملک و ملت میں ان کا ذکر نہ صرف بلند ہوتا ہے، بلکہ ہر سال کی بنسبت زیادہ قوت و طاقت اور زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ سب مفت میں ہو جاتا ہے، اس ذکر کو بلند رکھنے کے لیے جہاں مال کی بہت بڑی قربانی دی جاتی ہے، وسیع پیمانے پر خرچ و اخراجات کیے جاتے ہیں، وہیں اس ذکر کو بلند کرنے میں دیگر بہت سی رکاوٹوں کے ساتھ بہت سے ممالک میں جانوں کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق۔
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد، دیگری زینب.
عزیز سامعین، پروگرام کربلا ترجمان حق لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم برصغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر جوش ملیا وادی کی شاعری میں کربلا کے تذکرے پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے، دیکھ اے دنیا سوئے شبیر یہ اسلام۔ زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے، دیکھ اے دنیا سوئے شبیر یہ اسلام ہے، ایک حیات تازہ اسلام ہے مرگے حسین، ایک نئی تاریخ کا آغاز یہ انجام ہے، دیکھیے تو ہے کمرے اتفاقی کربلا، سوچئے تو گوشہ گوشہ روح صد پیغام ہے، وقت بدلا دور بدلا ذکر شہ جاری رہا، جیسے یہ غم بھی شریک گردش ایام ہے. چومتے ہیں گردن سرور کو رہ رہ کر نبی نقطۂ آغاز میں اک سے رخ انجام ہے الگ دنیا سے اے شاہد میں حب حسین دل کی ہر دھڑکن میں آواز شکست جام ہے. زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے.
سامن، جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر احمد خان تھا، جسے بعد میں بدل کر شبیر حسن خان کر دیا گیا. آپ کی پیدائش 5 دسمبر 1998 کو ہوئی. آپ کے والد بشیر احمد خان بذات خود ایک شاعر تھے. آپ کا تعلق مرزا غالب کے خاندان سے تھا. گویا جوش کو شاعری ورثے میں ملی، جس پر انہیں بجا طور پر ناز بھی تھا. جوش کا تعلق پشتون آفریدی قبیلے کے ایک ادبی گھرانے سے تھا. جوش نے آزادی کے جذبے سے سرشار اور اردو کی محبت میں کئی ترانے اور مضامین لکھے اور عوام الناس میں واقعتاً جوش بھر دیا، جس کے لیے آپ کو شاعر انقلاب بھی کہا گیا. جوش نہ صرف بے مثال شاعر تھے بلکہ انہیں نثر پر بھی کمال حاصل تھا.
سامعین، علامہ اقبال کی کتاب رموز بے خودی 1918 عیسوی میں، بال جبریل 1935 عیسوی میں اور ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں منظر عام پر آئی. لگ بھگ اسی زمانے میں جوش ملی آبادی کے یہاں بھی شہادت امام حسین علیہ السلام کا حوالہ انقلابی ابعاد کے ساتھ ملتا ہے. فرق یہ ہے کہ یوں تو جوش ملی آبادی نے ذاکر سے خطاب اور سوگوارانے حسین سے خطاب جیسی نظمیں بھی لکھی جن کا مقصد اصلاح تھا، لیکن شہادت حسین کی انقلابی معنویت کی طرف اشارے انہوں نے رسائی ادب کے دائرے ہی میں رہ کر کیے. شعلہ و شبنم میں اس نوعیت کا جتنا کلام ہے اس کے بارے میں خود جوش نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ تمام نظمیں 1927 عیسوی سے پہلے کی ہیں. جوش ان منظومات کو بھلے ہی زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں، کردار حسین کی انقلابی معنویت کو روشن کرنے میں جوش کی شاعری نے نہایت اہم خدمات انجام دی. کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا پہلا مرثیہ جو آواز حق کے نام سے شائع ہوا اور جس کے آخری بند میں واضح طور پر جوش نے صدیوں کی تاریخ کا سلسلہ اپنے عہد کی سامراج دشمنی سے ملا دیا، 1918 عیسوی کی تصنیف ہے. اقبال کی شعرۂ آفاق تصنیف رموز بے خودی بھی 1918 عیسوی میں شائع ہوئی. یہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کا اور تحریک خلافت کے تقریباً آغاز کا زمانہ تھا. جوش کا یہ بند ملاحظہ ہو جس میں وہ دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کا نام جلی کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو.
Thank you.
اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔
آئیے سنتے ہیں معروف مرثیہ گو شاعر، نقاد اور جوش ملی آبادی کے شاگرد ڈاکٹر ہلال نقوی شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کے بارے میں کیا اظہار خیال کر رہے ہیں۔
جوش صاحب کو زبان پر جو ہے وہ مجھے تکلف نہیں ہے کہنے میں، انیس سے زیادہ دسترس ہے۔ انیس کیا ہے؟ دوسری طرز کی ڈکشنری ہے لغت، بلکہ ڈاکٹر محمد حسن جو بہت بڑے نقاد ہیں اردو کے، یہ ان کے لفظ میں دہرا رہا ہوں کہ جوش کو اقبال سے زیادہ لفظ پر گرفت ہے۔ جوش کے لفظ کی گرفت بہت زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ لفظ میں اترتے ہیں۔ نصیر مغربی صاحب نے جوش صاحب کی وفات پہ جو مرثیہ لکھا ہے، اس میں ایک بند میں لکھا ہے کہ میری ان سے کسی بات پہ بحث ہوتی تھی، نظم کیا ہے، انواسنا کی شرح ہے کیا، اور کیا سند، انواسنا کا لفظ ہے تو پوچھ رہے ہیں جوش صاحب سے بھائی کیا سند ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ جو مٹی کا کورا مٹکا بنا جاتا ہے اس میں فلاں رویے کو انواسنا کہتے ہیں۔ تو بھائی اتنا لفظوں میں اترنے والا آدمی جو ہے، اور میں ایک اور بات بتاؤں، ان پر یہ ایک الزام عائد کر دیا گیا، انہوں نے کہا تو لفظوں کا آدمی ہے، یہ لفظ کو برتنا نہیں جانتے، وہ نادان ہے جو یہ کہتے ہیں۔ جوش صاحب کے لفظ کی ان کے دو آرٹیکل پڑھ لیجیے، الفاظ اور شاعر، یہ افکار جوش نمبر 1962 میں جو چھپا 61 میں اس میں شامل ہے،
بالکل۔
اور ایک میں نے پہلی مرتبہ شائع کیا تھا الفاظ و شاعر، آپ یقین مانیں اتنا سرور ہے اس مضمون میں، اتنی کیفیت ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھنے سے کیا مراد ہے۔ وہ ان کے جوش صاحب کی ترقی، ایک ترقی میں ان کی الفاظ اور اہل بیت الفاظ کا معاملہ، یہ اکثر الگ ہے وہ کہتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ الفاظ جو ہیں بہت ریزرو ہیں، یہ ہر ایک سے بے تکلف نہیں ہوتے اور پردے میں رہتے ہیں، اور بہت عجیب باتیں ہیں، کہا کہ اگر یہ کسی بڑے بڑے علماء کو ڈانٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے پاس آئے تو یہ ان کو گھاس نہیں ڈالتے، ہاں شاعروں سے کھل کے ملتے ہیں، شاعر جو ہے شاعر انہیں توڑتے ہیں مروڑتے ہیں، یعنی ان کی حیات بدل دیتے ہیں۔ پھر معلوم ہوتا ہے جوش صاحب لفظ کو کتنا جاننے والے آدمی ہیں، الفاظ یہ ہیں سب کچھ دیکھیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لفظ مر بھی جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ رہا لفظ کہ لفظ شاعری نہیں، انیس نے لفظ کو زندگی دے دی، جوش صاحب نے لفظ کو ایک الگ دنیا بنائی، ان کے لفظ جب اتنے بہتات ہیں خشک بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے روح نکل سکتی ہے، یہ سب تو بڑے شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اتنا لکھتے ہیں۔ میں نے بتایا ایک نظم ان کی 20,000 اشعار کی ہے، تو اتنا لکھنے والے کیا وہ لفظ بھی آئیں گے کہ جنہیں آپ کہتے ہیں بھرتی کا لفظ ہے، پیغمبر تھوڑی ہیں۔ کہہ رہے ہیں جوش صاحب کی صحبتوں سے اگر کوئی چیز سیکھا تو جم کے کام کرنا۔ جوش صاحب بڑے محنتی آدمی تھے، کہ پروفیسر احتشام حسین جیسے نقاد نے کہا ہے کہ جوش صاحب کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس خاص طور سے شام کی نشستیں، دو نشستیں، ایک شام سے ذرا پہلے وہ بیٹھتے تھے اور ایک شام کے بعد، وہ ان کے بے تغلو احباب ہوتے تھے، وہ الگ ہیں۔ لیکن جوش صاحب جو لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، آدمی کا سینہ پھٹ جائے بھائی، اتنا کام کرنے والا آدمی کہ یقین نہیں آتا، بے پناہ کام کیا۔ خالی کہہ دینا کہ وہ تو جیسے وہ غالبا ناصر کاظمی نے بات کہی تھی جوش کے لیے کہ ایک ایسی گاڑی اس کے سائلنسر نکلا ہوا ہے، اونچے لہجے کے آدمی ہیں، تو بابا کے دوہل بات کرنا بھی تو انسانیت کا فطرت ہے۔